بزرگ اور دوست، انشاءاللہ اب یہاں تکمیل حفظ قرآن اور ختم درس بخاری ہوگا انشاءاللہ. آپ حضرات اس میں ہمتن متوجہ رہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ خطاب ہوگا حضرت صدر جلسہ دامت برکاتہ ان کا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، پھر اس سے بڑھ کے، سب سے بڑھ کر اس سے بھی اور آگے جب بچوں کو انعامات دیے جا رہے ہیں اور جب ان کو تقسیم اسناد کا عمل یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت بھی آپ حضرات کو یہاں ہمتن متوجہ رہنا ہے تاکہ آپ کی موجودگی کی وجہ سے ان کو کچھ حوصلہ ملے، تاکہ آپ کی موجودگی کی وجہ سے ان کی ہمت افزائی ہو، ان کی انشاءاللہ دستار بندی بھی ہوگی، وہاں اندر خبار فضیلت کی تفصیل کی جائے گی. حضرات علماء کرام مفتیان اعظم سے میری ادبن گزارش ہے کہ وہ حضرات یہاں تشریف لا لیں اس سے پہلے کہ ان کو نام بنام بلایا جائے. آگے کی کاروائی شروع کرنے سے پہلے ایک دو اعلان آپ کے حضرات کے سامنے گوش گزار کر دوں. ایک یہ کہ کل انشاءاللہ خواتین کے لیے ہمارا یہاں دارالعلوم شکاگو کا 12واں سالانہ جلسہ ہے. 12واں ہمارا سالانہ جلسہ کل خواتین کے لیے ہے، تو انشاءاللہ کل صبح کو 11 بجے سے شروع ہوگا اور انشاءاللہ 4 بجے تک چلتا رہے گا. آپ حضرات اپنے گھر والوں کو وہاں، خواتین کو، طالبات کو، بچیوں کو وہاں ضرور بھیجیں، یہاں پر اسی بلڈنگ میں کل صبح کو 11 بجے سے لے کر 4 بجے تک انشاءاللہ خواتین کا جلسہ سالانہ ہوگا. اسی میں ہماری جو بچیاں آج حافظ قرآن ہو رہی ہیں اور جو عالمہ بن رہی ہیں ان کو وہاں اندر خمار فضیلت اور خمار رحیم اور سند دی جائے گی. ہماری خواتین وہاں آ کے ان کی ہمت افزائی کریں تو انشاءاللہ اچھا ہوگا. دوسرا اعلان یہ ہے کہ کل چونکہ شب برات ہے اس لیے کل جلسہ ہوگا یہاں بھی، اس بلڈنگ میں بھی، اور ہماری کیلیفورنیا اور گرانین والے مرکز میں بھی انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد حضرات علماء کرام کے بیانات ہوں گے. ایک اور اعلان آپ حضرات کر دوں، موقع غنیمت ہے، ابھی سے آپ حضرات بات چلائیے. 4 جون کو یعنی 28 شعبان کو، رمضان مبارک سے 2 دن پہلے، ہفتہ ہے، مغرب کی نماز کے بعد میں اس ادارے، اس بلڈنگ کے اندر انشاءاللہ جلسے استقبال رمضان اور عقل حلال کی اہمیت پر انشاءاللہ ایک جلسہ ہوگا، اس کو بھی آپ یاد رکھیے گا. کل صبح کا خواتین کا جلسہ، کل شام کا شب برات کا جلسہ، پھر 4 جون 28 شعبان کا انشاءاللہ استقبال رمضان کا جلسہ. انشاءاللہ جو ہے بچوں کا تکمیل ہوگا، سورہ مرسلات کا آخری رکوع اور حسب قاعدہ انشاءاللہ تکمیل ہوگی، اس کے بعد پھر درس قرآن ہوگا. بچیاں وہاں، اپنے بچیاں وہاں جو ہے قرآن کھول کر حضرت مفتی صاحب جو پڑھا رہے ہیں وہ آیات کو وہاں پر دوہرا لیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن المتقين في ظلال وعيون.
إن المتقين في ظلال وعيون.
وفواكه مما يشتهون.
وفواكه مما يشتهون.
كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون.
كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون.
إنا كذلك نجزي المحسنين.
إنا كذلك نجزي المحسنين.
ويل يومئذ للمكذبين.
ويل يومئذ للمكذبين.
كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون.
كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون.
ويل يومئذ للمكذبين.
ويل يومئذ للمكذبين.
وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون.
وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون.
ويل يومئذ للمكذبين.
ويل يومئذ للمكذبين.
فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم
صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين
الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم
الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين
مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين
إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم
اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم
صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين
غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين.
دوڑے والی لڑکیاں وہاں اپنی کتاب کھولیں, حضرت انشاءاللہ آخری درس دیں گے.
امید ہے کہ طالبات نے کتابیں کھول لی ہوں گی. بخاری شریف جلد ثانی کا آخری سبق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالسند المتصل منا الى الامام امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبد اللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرۃ البردزبۃ الجعفی البخاری رحمہ اللہ تعالی ونفعنا بعلومہ وعلومکم. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ بخاری شریف کو ختم کرنے کے موقع پر عمومی درس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. جیسے قرآن پاک اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے بہت ہی متبرک ہے, بہت عظیم ہے, اور اس کے ختم کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں, باعث برکت کام ہیں, ایسے ہی بخاری شریف کے اختتام پر بھی بہت سے بزرگوں کی طرف سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے ان کے کلام میں کہ اس موقع پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اسی وجہ سے ہمارے دیار میں, اپنے ملکوں میں بخاری شریف کے ختم کا بھی بڑا اہتمام ہوتا ہے, اور اس موقع پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس ختم کے موقع پر آخری سبق بھی سنتے ہیں اور پھر دعا میں بھی حصہ لیتے ہیں. اس لیے کہ بخاری شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا مجموعہ ہے, اہم ترین کتابوں میں سے ہے, حدیث کی بڑی کتابوں میں شمار ہوتی ہے. اور جب تک کوئی آدمی بخاری شریف کو ختم نہیں کر لیتا, سند فضیلت بھی اس کو نہیں دی جاتی. اور بخاری شریف کے ساتھ اور بھی حدیث کی صحاح صحیح کتابیں جو ہیں, ان میں سے 6 کتابیں وہ پڑھائی جاتی ہیں. صحاح تو بہت سی ہیں, سینکڑوں ہیں, اس میں سے 6 کے پڑھنے پڑھانے کا اہتمام پایا جاتا ہے, تو ان 6 کے ختم کو ہی دورہ کہا جاتا ہے, دور حدیث. اور دور حدیث اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حدیثیں اس سے پہلے کے سالوں میں مسئلے مسائل دلائل پڑھنے پڑھانے کے دوران مذاکرے میں کسی نہ کسی درجے میں کہیں نہ کہیں آتی ہی رہتی ہیں, اس لیے اس کو دور حدیث کے نام سے موسوم کرتے ہیں. اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے مسلمانوں میں کہ جب بخاری شریف کا اختتام ہو تو اس موقع پر ہم سب تشریف لائیں, شریک ہوں, حصہ لیں اس میں, سنیں بھی اہتمام سے، اس میں جو بات پائی جاتی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کی جائے، اور اس میں دعاؤں میں بھی شرکت فرمائیں. یہ آخری باب ہے اس کتاب کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو لکھنے کا جو اسلوب اختیار فرمایا اس میں یہ ہے کہ انہوں نے عقائد کو سب سے آخر میں بیان کیا ہے. تو یہ عقائد کا بیان ہے، کتاب التوحید کے نام سے وہ عقائد کا بیان انہوں نے کیا ہے. کتاب التوحید ہی کا یہ ایک حصہ، ایک باب ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں عقیدوں کے اعتبار سے جو فرقے پائے جاتے تھے، باطل فرقے، وہ اس بات کا بڑا اہتمام کرتے تھے کہ ان کا رد کریں. حدیثوں کے لانے میں، حدیثوں کے بیان کرنے میں، عقیدوں کے بیان کرنے میں وہ بڑے فکر مند ہوتے تھے کہ حدیث بھی بیان ہو جائے، ساتھ ہی ساتھ باطل فرقوں کا رد بھی ہو جائے. اس لیے کہ قرآن و حدیث کا اصل مقصود تو احقاق حق ہے، حق کا جام، حق کا جمنا، حق کا پھیلنا ہے. اور لوگ بہت سی وجوہات کی وجہ سے غلط فہمیوں کا شکار ہو کر اپنے عقیدوں کو خراب کر لیتے ہیں. تو ایمان میں سب سے اہم چیز عقیدے ہی ہوتے ہیں. عقیدے کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے. اگر عقیدے آدمی کے صحیح نہ ہوں تو پھر اعمال کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، اعمال کا ثواب بھی نہیں ملتا، اعمال کا اعتبار بھی نہیں ہوتا. عقیدوں میں بہت نزاکت پائی جاتی ہے. اسی وجہ سے کتاب التوحید میں، یعنی اس آخری حصے میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بات کا بڑا اہتمام آپ کو ملتا ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ وہ ہر حدیث کو بیان کرنے سے پہلے قرآن پاک کی آیت بھی ذکر کرتے ہیں. کیونکہ عقیدے جو ہیں وہ جنرل حدیثوں سے بھی ثابت نہیں کیے جاتے، بلکہ اس کے لیے دلائل قطعیہ کی ضرورت پڑتی ہے. دلائل قطعیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ واضح نص موجود ہونا اللہ کے کلام میں، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اتنی کثرت سے وہ ہونا، اتنے مشہور طریقے پر وہ ہونا کہ وہ کسی ایک آدھ حدیث میں اس کا بیان نہ ہو. ایک آدھ حدیث میں اگر کسی بات کا بیان ہوتا ہے تو اس کو محدثین کی اصطلاح میں خبر واحد کہتے ہیں. اخبار ان کی جمع اخبار احاد ہے. اخبار احاد سے عقیدے ثابت نہیں کرتے، مسائل ثابت کر سکتے صرف. تو اس لیے قرآن پاک کی آیت بھی ساتھ میں ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ وہ حدیث جو اس مضمون میں معین مددگار ہو، بیان کرنے والی ہو، اس کو بیان کرتے ہیں. یہاں جس عقیدے کا بیان کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ ہے کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے. جو باطل فرقے گزرے ہیں اس میں سے ایک فرقہ معتزلہ کے نام سے گزرا ہے. یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اعمال نہیں تولے جائیں گے. وہ لوگ وزن اعمال کے منکر تھے. تو اس انکار کو کا جواب دینے کے لیے، اس کا رد کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم فرمایا ہے کہ نہیں، اعمال بھی تولے جائیں گے. جو باطل فرقے گزرے ہیں ان کی جو بیس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، وہ ہے بات کا سمجھ میں نہ آنا. وہ کہتے ہیں جو بات ہماری عقل میں نہیں آتی ہم اس کو نہیں مانیں گے. وہ یوں کہتے تھے. مسلمانوں میں جب سے یہ بات آئی کہ اگر کوئی بات ہم ماننا ہے تو ہمیں سمجھ میں آنا ہوگا، وہ تو اس وقت سے ان کے عقیدے خراب ہونا شروع ہو گئے. یہ بنیاد غلط ہے کہ ہماری عقل میں آنا چاہیے. اب ان کی عقل میں یہ نہیں آتا تھا کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے. اعمال تو عرض ہیں. عرض کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے قائم رہنے والی چیز نہیں ہوتی ہے. چیزیں دو قسم کی ہیں، جواہر اور اعراض. عرض کی جمع اعراض. جوہر کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو چیز اپنی ذات سے قائم رہ سکتی ہے، حس ہے اس میں، دیکھا جا سکتا ہے، اس کو پکڑا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے. جو چیز اپنی ذات سے قائم ہو وہ جوہر ہے. جو چیز دوسرے سے قائم ہوتی ہے اس کو عرض کہتے ہیں. جیسے رنگ ہے، کلر ہے، یہ جوہر نہیں ہے، یہ عرض ہے. آپ کسی چیز کے بغیر رنگ کو دیکھنا چاہیں تو نہیں دیکھ سکتے. سفیدی دیکھنا چاہیں تو اس کا وہ کوئی نہ کوئی چیز چاہیے، دیوار چاہیے، کپڑا چاہیے، ٹوپی چاہیے، جو بھی چاہیے. سیاہی دیکھنا چاہیں تو کوئی چیز چاہیے. سرخی دیکھنا چاہیں کوئی چیز چاہیے. تو عرض کہتے ہیں ان کو جس کے اندر اپنا وجود نہیں ہوتا، جو اپنے سے قائم نہیں رہتے، جو دوسرے سے قائم ہوتے ہیں. تو اعمال بنی آدم اور اقوال بنی آدم، جو بات ہماری منہ سے نکل گئی وہ ہماری ذات سے قائم تھی، وہ اب ہے نہیں، وہ نکل گئی، ختم ہو گئی. جو انسان کے جسم سے عمل صادر ہوا، اس کے ہاتھ سے، اس کے پیر سے، اس کی زبان سے، اس کی آنکھ سے، اس کے کان سے، وہ ختم ہو گیا، عرض تھا وہ. تو وہ ان لوگوں کا استدلال یہ تھا، ان کی دلیل یہ تھی کہ یہ چیزیں اعراض ہیں، یہ بنی آدم انسانوں کے اعمال اور انسانوں کے اقوال، ان کی باتیں اور ان کے عمل، یہ اعراض میں سے ہیں. اور اعراض ایسی چیز ہے کہ جو مستقل قائم اپنی ذات سے نہیں رہتی، لہذا جب وہ صادر ہوتی ہے تو معدوم ہو جاتی ہے. جو چیز معدوم ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کا کیسے وزن کیا جائے گا؟ اور اگر وہ چیز معدوم نہیں بھی ہوئی تو بھی اس کا وزن نہیں کیا جا سکتا، چونکہ وزن ہوتا ہے ثقل کو، ہلکے پن کو، بھاری پن کو دیکھنے کے لیے. تو وہ چیز میں ثقل نہیں ہو سکتا ہے، جو چیز قائم اپنی ذات سے نہیں ہے اس میں ثقل نہیں ہوتا، اس میں ہلکا پن نہیں ہوتا، تو ہلکے پن کو، بھاری پن کو تولا کیسے جائے گا؟ لہذا وہ نہیں مانتے تھے اس بات. گویا یہ بات بتائی گئی ہے، یہاں بتائی جا رہی ہے کہ جو چیز ہماری سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن جو سمجھ میں نہ آئے لیکن قرآن پاک میں موجود ہو، سمجھ میں نہ آئے لیکن احادیث مبارکہ میں موجود ہو، تو ایمان کی بنیاد اس پر ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں. ہم مان لیں کہ ہاں یہ بات ہے، ایسی ہی ہوگی، چونکہ ہم نے قرآن پر ایمان لیا ہے، ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائے. اور آخرت میں کون سی چیز تولی جائے گی، کیسے تولی جائے گی، ناپی جائے گی، اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہوتا، تو جو بات ہمیں بتائی گئی ہے اس پر اعتقاد واجب ہے. یہ ہے بنیاد اس بات کی، جو بات ہمیں بتائی جائے قرآن سے اور حدیث سے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں نہ آئے، اس پر اعتقاد واجب ہے. اور ویسے بھی بہت سی باتیں آخرت کی ایسی ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، ابھی وہاں جانے کے بعد ہی سمجھ میں آئیں گی. اور مذہب کی پوری بات ہی اس بات پر ہے کہ اس کا تعلق غیب سے ہے، انسین سے ہے، نظر نہیں آنے والی دنیا سے ہے. تو جو چیز غائب ہے، جو چیز ہماری دیکھنے میں نہیں آئے گی، تو ہمارے دیکھنے میں بھی نہیں آئے گی، سننے میں بھی نہیں آئے گی، اور جناب والا ہماری چکھنے میں بھی نہیں آئے گی، سونگھنے میں بھی نہیں آئے گی، حس کرنے میں بھی نہیں آئے گی. اس میں سوائے اس کے کہ ہم اللہ کی باتوں پر یقین کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کریں، اور کوئی اس کا وہ نہیں ہے، دوسرا ذریعہ نہیں ہوتا. اسی وجہ سے قرآن پاک میں پہلے ہی مرحلے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ قرآن پاک ان لوگوں کے لیے ہے جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، نظر نہ آنے والی حقیقتوں پر، انسین پر جو یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے کام کی چیز ہے یہ قرآن پاک. اور جو غیب پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے کام کی چیز نہیں. اور غیب پر یقین کی صورت صرف یہ ہوتی ہے کہ خبر دینے والا سچا ہو. اب ہمارے پاس جو غیب کی خبر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اب قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ کیوں بولیں گے وہ بات خلاف واقعہ؟ کیونکہ جھوٹ کا مطلب ہے واقعے کے خلاف بات بولنا. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے پاس بات پہنچی ہے، اور آپ صادق المصدوق ہیں، صادق الامین ہیں، آپ سچے ہیں، سچوں میں سچے ہیں، اللہ کے بعد سب سے زیادہ سچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی لیے مذہب کی بنیاد سماع پر ہے، سننے پر ہے، کیونکہ ہم کو وحی کی بات سنائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، نقل کی جاتی ہے ہم تک. اسی لیے قرآن پاک میں سننے کو سب سے مقدم طور پر بیان کیا جاتا ہے. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے اور مان لیتے تو پھر ایسا جہنمیوں میں سے نہ ہوتے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان اور آنکھ اور دل، ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کان سے کیا سنا تھا، صحیح بات سنی تھی کہ غلط بات سنی تھی، حق کو سنا تھا کہ باطل کو سنا تھا، علم حاصل کیا کہ نہیں کیا. سما کے ذریعے سے ہی علم حاصل کیا جاتا ہے. یہ بیماری اس زمانے میں بھی عام ہے، معتزلہ اور خوارج اور قدریہ اور جہمیہ اور کرامیہ اور مرجیہ اور جبریہ اور قدریہ، یہ باطل فرقے گزرے ہیں پہلے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بھی 73 فرقے ہو جائیں گے جیسے پچھلی امتوں میں 72 فرقے ہوئے ہیں. اور فرقہ جو ہوتا ہے وہ عقیدوں کے فرق کی وجہ سے ہوتا ہے، مسئلے کے فرق کا نام فرقہ نہیں ہوتا. مسئلوں میں دلیل کی وجہ سے جو فرق آیا کرتا ہے اس کو مسلک کہتے ہیں. امام شافعی کا مسلک، امام احمد ابن حنبل کا مسلک، امام مالک کا مسلک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک. مسئلوں کی جو دلیلیں ہوتی ہیں ان دلیلوں کی وجہ سے جو فتویٰ الگ ہوتا ہے. اس کے چار امام گزرے ہیں اور یہ چار ہی میں حق آ گیا ہے، اب پانچواں کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ چار پر امت متفق رہی ہے اور امت ہمیشہ ہدایت پر متفق ہوگی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو یہ چاروں کے چاروں ایک ہی فرقہ ہے، یعنی اہل حق ہیں، اہل سنت والجماعت میں سے، مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی ہونا. اس فرق کا نام مسلک کا فرق ہے، اس سے فرقہ نہیں بنا کوئی. فرقہ بنتا ہے عقیدے کے فرق سے. تو عقیدے کے فرق سے 73 گروپ ہونے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی، اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اس میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، اپنے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اگر عقیدہ اتنا زیادہ بگاڑا کہ ایمان سے ہی نکال دیا تو کافروں میں شامل ہو کے چلے جائیں گے ہمیشہ کے لیے. اگر عقیدہ اتنا خراب کیا کہ عقیدہ تو خراب ہوا لیکن پورا ایمان سے نہیں نکلے، وہ بعض صورتوں میں ایسی بھی ہوتی ہے اس کی، تو پھر وہ اپنے عقیدے کی بھی سزا بھگتیں گے، پھر اپنی بدعملی کی بھی سزا بھگتیں گے، پھر جنت میں جائیں گے اس کے بعد، عقیدے کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے. اور کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے واسطے عقیدوں کا صحیح ہونا ضروری ہوتا ہے. تو یہ جو جتنے باطل فرقے گزرے ہیں، جن کے مشہور نام ہماری کتابوں میں پائے جاتے ہیں، جن کے افکار اور نظریات اور ان کے جو فرق پائے جاتے ہیں اہل سنت والجماعت کے ساتھ، وہ کتابوں میں ہوتے ہیں اور آپ حضرات، ہم سب علماء کرام سے سنتے سناتے رہتے ہیں. یہ باطل فرقوں کے جراثیم آج بھی امت میں موجود ہوتے ہیں، نام ان کا نہیں ہے، اب معتزلہ کے نام سے کوئی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے معتزلہ کرتے تھے. خوارج کے نام سے کوئی فرقہ نہیں ہے، جبریہ کے نام سے کوئی نہیں ہے، قدریہ کے نام سے کوئی نہیں ہے. اب کوئی تقدیر پر اعتراض کرنے والا ہے، پہلے زمانے میں جو تقدیر پر اعتراض کرتے تھے وہ قدری بولتے تھے، اس زمانے میں تقدیر پر اعتراض کرنے والے کو نہیں بولتے ہیں، مگر ہے ایسے جو تقدیر پر اعتراض کرتے ہیں. کسی کے نزدیک یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا غلطیاں کرنے سے ایمان سے نکل جاتا ہے، کوئی کہتے نہیں نکلتا. کسی کے نزدیک یہ بات ہے کہ آدمی کتنے ہی بدعملی کرے، کچھ بھی کرے، وہ ایمان پہ رہتا ہے، بس وہ کلمہ پڑھتا ہے تو آپ اس کو مومن بولیں گے چاہے اس کا ایمان ٹوٹ چکا ہو کسی وجہ سے. جیسے نماز ٹوٹ جاتی ہے ایسے ہی ایمان بھی ٹوٹتا ہے. جیسے نماز ٹوٹنے کے اسباب ہیں، چیزیں ہیں، ایسے ایمان ٹوٹنے کی بھی چیزیں ہیں. اب ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے اور ایمان توڑنے کا کام کر چکا ہے یا بات بول چکا ہے تو ایمان تو اس کا ٹوٹ جاتا ہے. ایک آدمی نماز میں کھڑا ہوا ہے، جو نماز کے شرائط ہیں وہ پورے نہیں کر رہا ہے، ایکشن پورے نماز کے کر رہا ہے، نمازی میں کھڑا ہوا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے، مگر وضو نہیں رہا اس کو، تو وہ لوگوں کو بولا کہ میں تو تمہارے ساتھ ہی کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں. تو جیسے اس کا وضو نہیں رہا تو نماز اس کی ٹوٹ چکی ہے. اب شاید چاہے نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو برابر. ایسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کچھ چیزوں سے. اب آدمی سب لوگوں کے ساتھ میں روزے دار بنا ہوا ہے مگر روزہ توڑ چکا ہے، تو روزہ تو ٹوٹ گیا اس کا. ایسے حج ٹوٹ جاتا ہے بعض مرتبہ. تو چیزیں جیسے اعمال جیسے دوسرے ٹوٹتے ہیں، ایمان بھی ٹوٹتے آتا ہے، لیکن آدمی کلمہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے. اب لوگوں کو یہ خلجان ہوتا ہے کہ بھائی جو آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے اس کو کافر نہیں کہو. بھائی اس نے ایمان کو توڑنے والی بات کی ہے تو بتا دیں گے اس کو. ہمارے علماء کرام اسی لیے فرماتے ہیں کہ علماء کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں، بتا دیتے ہیں اگر کسی نے کفر کیا ہے تو. بھائی دیکھو تم نے کلمہ پڑھا لیکن تم نے کلمے کو توڑ بھی دیا ہے، تمہارا کلمہ ٹوٹ چکا ہے اس میں سے. تو ان باطل فرقوں کے جراثیم میں سے معتزلہ کے جراثیم، خوارج کے جراثیم، قدریہ کے جراثیم، جبریہ کے جراثیم پائے جاتے ہیں. معتزلہ اور خوارج کی بنیادی غلطی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جو بات عقل میں نہیں آتی وہ بات ہم نہیں مانتے. اب آپ بتاؤ امریکہ میں یہ دماغ پایا جاتا نہیں پایا جاتا؟ امریکہ کے مسلمانوں میں اور پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے کہ نہیں ہے جو یوں کہتے ہیں کہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہم نہیں مانتے، اس میں کوئی لاجک نہیں بنتی. بھائی لاجک نہیں بنتی، آپ کی عقل میں نہیں آ رہی وہ، یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ عقل کے خلاف ہے. ہاں چھوٹی عقلیں اس کو قبول نہیں کرتی، یا غیر تربیت یافتہ عقلیں اس کو قبول نہیں کرتی، لیکن جب عقل کی تدریب ہو جائے تو پھر وہ اس کو قبول بھی کر لیتی ہے. تو یہ کامن بیماری ہے، پہلے سے آئی ہے، معتزلہ کے زمانے سے ہے، آج بھی ہے اور چل رہی ہے. اس لیے ہمیشہ علماء کرام بار بار اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اسلامیات اور ایمانیات ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا سمجھ میں آنا ہر ایک کو ضروری نہیں ہے، اگر ہے قرآن میں تو بس مان لینا چاہیے، ہے حدیث میں تو بس مان لینا چاہیے، ٹھیک ہے، ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ایسے یہاں پر ہے کہ عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ انسانوں کے جتنے اعمال ہیں اور ان کی جتنی باتیں ہیں کل قیامت کے دن وہ تولے جائیں گے. تو معتزلہ یوں کہتے تھے کہ قیامت کے دن اعمال نہیں تولے جائیں گے، اس لیے کہ دلیل، کوئی دلیل نقلی ان کے پاس نہیں، قرآن کی آیت نہیں، حدیث نہیں، صرف عقل، کہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی بات، کہ عمل تو عرض ہے، بات تو عرض ہے، قائم اپنی ذات سے نہیں ہے، جب نکلتی ہے کسی آدمی کی زبان سے تو ختم ہو گئی، جب آدمی نے کوئی عمل کر دیا تو ختم ہو گیا. اگر کل قیامت کے دن وہ پایا بھی جائے گا تو اس کا اس میں ثقل کتنا ہے، وزن کتنا ہے، ہلکا ہے کیا، بھاری ہے، یہ تولا کیسا جائے گا، یہ نہیں، لہذا ہم اس کو نہیں مانتے. لہذا وزن اعمال کوئی چیز نہیں. اب جو آیتیں اس لائن کی ہیں اس کا انکار، جو حدیثیں اس لائن کی ہیں اس کا انکار، تو ایمان برباد ہو گیا اس میں. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو قائم کر کے فرما رہے ہیں، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یعنی ھذا باب فی قول اللہ تعالی، یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں. ھذا جو ہے اس کا مبتدا محذوف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد، ونضع الموازین القسط، ہم انصاف والے ترازوؤں کو قائم کرنے والے ہیں. القسط العادلات کے معنی میں ہے یہاں پر، الموازین العادلات، کیونکہ القسط مصدر ہے اور مصدر جمع کے ساتھ میں بھی اور واحد کے ساتھ میں بھی لایا جاتا ہے، تو صفت کی جگہ پر رکھا ہوا ہے یہ موازین کے، الموازین العادلات، یہ معنی میں ہے یہ کہ انصاف والے ترازو ہم رکھنے والے ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ ای فی یوم القیامہ، قیامت کے اندر، قیامت کے دن ہم اعمال کے انصاف کے لیے موازین کو یعنی ترازوؤں کو قائم رکھیں گے، رکھنے والے ہیں، یہ اللہ نے فرمایا. اس کا یہ بیان ہے، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن، اور یہ باب اس کا ہے کہ بنی آدم کے اعمال اور بنی آدم کے اقوال، ان کی باتیں بھی اور ان کے عمل بھی، یہ وزن کیے جائیں گے. ونضع الموازین القسط، بول کے ہے نا، تو القسط کیا لفظ ہے اس کی تحقیق کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. ہم لوگ درس اس وجہ سے بھی کرتے ہیں عوام کے سامنے کہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارے یہاں حدیثوں کے یا قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کا انداز کیسا ہے، اسلوب کیسا ہے، ایک ایک بات کی تہ میں جانا، گہرائی میں جانا، اس کا کیا سیاق ہے، کیا سباق ہے، اس لفظ کے معنی کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، وہ کہاں سے نکلا ہوا ہے، اور جناب والا کس کا جواب ہے یا کس کا سوال ہے، اس کے اندر سے کون کون سی باتیں نکلتی ہیں، کیا کیا مسئلے اس میں سے نکلتے ہیں، یہ سب چیزیں جب اس طریقے سے پڑھائی جاتی ہیں تو دین جو ہے نا وہ صحیح حقیقت کے ساتھ اور اپنی گہرائی کے ساتھ میں آتا ہے. یوں آپ اسٹڈی کر لیں گے، سیلف اسٹڈی جس کو ہم کہتے ہیں، کتاب میں سے پڑھ لیا، بخاری شریف کا ترجمہ پڑھ لیا، بھلا یہ سب باتیں آپ کو کہاں سے مل سکیں گی، بغیر استاد کے یہ سب چیزیں نہیں ملتی ہیں. تو یہ اندازہ ہو جائے امت کو کہ پڑھنا پڑھانا کس کو کہتے ہیں اور کیسے ہوتا ہے، اور کسی کو چھ سال ہم نے پڑھایا ہے یا چھ سال پڑھا ہے، آٹھ سال پڑھا ہے اور پڑھا رہے ہیں بیس پچیس سال سے، تو کتنا قرآن پاک کو گہرائی کے ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے، کتنا احادیث مبارکہ کو گہرائی کے ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا بھی اندازہ ہو جائے امت کو. اور یہ بھی پتا چلے کہ اگر دین سیکھنا ہے تو اس کے لیے ایسی گہرائی اور بصیرت کے ساتھ آدمی کو سفر کرنا پڑتا ہے. چنانچہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ مجاہد نے کہا، القسطاس العدل، القسط جو ہے قسط کا لفظ بھی ہے اور قسطاس کا لفظ بھی ہے، قرآن پاک میں قسط کا لفظ بھی ہے اور قسطاس کا لفظ بھی ہے. وزنوا بالقسطاس المستقیم، قرآن پاک ہی میں ہے، سورہ شعراء میں کہتے ہیں قسطاس عدل کو کہتے ہیں، انصاف کو کہتے ہیں، اور یہ رومی زبان کا لفظ ہے، بالرومیہ، رومی زبان میں انصاف کو قسطاس کہا جاتا ہے، اور وہی رومی زبان کا لفظ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اب اس صورت سے بھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ زبان تو رومی زبان کا ہی لفظ ہے لیکن عربی میں اس کو استعمال کیا جانے لگا، اس کو معرب کہتے ہیں کہ اس کی تعریف ہو گئی ہے، اب اس کو عربی میں استعمال کیا جانے لگا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ توافق ہو گیا ہو کہ رومی زبان میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں بولا جاتا ہے اور عربی میں تو یہ لفظ اس معنی میں بولا ہی جاتا ہے. اس لیے حضرت مجاہد کا قول نقل کر رہے ہیں کہ القسطاس العدل بالرومیہ، ویقال القسط مصدر المقسط. امام بخاری فرما رہے ہیں کہا جاتا ہے قسط یہ مقسط کا مصدر ہے، وہو العادل، مقسط کے معنی عادل کے آتے ہیں، لہذا یہاں قسط کے معنی عادل کے ہیں. یہ بتانا چاہتے ہیں یہاں پر کہ یہ جو القسط کا لفظ یہاں پر ہے اس کو مقسط سے ماننا، قاصد سے نہیں ماننا ہے. یہ تھوڑا سا گرامر والی بات ہے، بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عربی وکیبلری کی عجیب خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ہی لفظ ہے لیکن الگ الگ معنی بھی اس کے ہوتے ہیں. قسط کے معنی ظلم کے بھی آتے ہیں, قسط کے معنی عدل کے بھی آتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے یہ. جب یہ مجرد میں استعمال ہوتا ہے قسط یقسط, یعنی تین لفظوں میں استعمال ہوتا ہے تو یہ ظلم کے معنی میں آتا ہے. جب یہ چار لفظوں میں استعمال ہوتا ہے اقسط یقسط سے تو پھر یہ عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو امام بخاری یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں جو ونضع الموازین القسطہ میں القسط ہے یہ مقسط سے ہے, یہ یعنی مقصد سے اقساط ہے, اقساط سے قسط ہے, یعنی مصدر کا مصدر ہے. مقصد کا مصدر اقساط ہے اور اقساط کا مصدر قسط ہے. زوائد کو حرف کرنے کے حذف کرنے کے بعد جو زائد حروف ہیں اس میں اس کو نکالنے کے بعد میں جو اصلی لفظ بنے گا وہ لفظ بنے, وہ یہ قسط ہی بنے گا. تو اب یہ جو مقصد سے جو قسط ہے وہ قسط کا لفظ یہاں ونضع الموازین القسطہ میں مراد ہے, وہ نہیں ہے جو قاصد کا لفظ مصدر قسط بنتا ہے. قاصد بھی قسط, قاصد سے بھی قسط ہے اور مقصد سے بھی قسط ہے. قاصد سے اگر قسط کے معنی لیں گے آپ تو ظلم کے معنی ہو جائیں گے. تو یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ ہم میزان کو قائم رکھیں گے, قیامت کے دن ترازو رکھیں گے ظلم کے واسطے, یہ تو نہیں ہے. ہم میزان کو رکھنے والے ہیں انصاف کے واسطے, عدل کے واسطے. لہذا یہ قاصد سے نہیں ہوگا, یہ مقصد سے ہوگا. یہ بتانا چاہ رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, یہ فرما رہے ہیں. اور یہ ہمارے عربی طالبات اچھا سمجھ سکتی ہیں کہ المقصد سے تو اقساط آتا ہے, باب افعال سے اقساط یقسط اقساط, وہ سمجھانے کے لیے ہی شرح یہ بتاتے ہیں کہ المقصد سے اقساط بنا, الاقساط سے قسط بنا. تو جو زوائد ہیں وہ حذف کر دیں گے تو وہ قسط ہی کا مصدر اصل مادہ ہے وہ. تو مادہ قسط سے جو اقساط بنا, اس اقساط سے جو مقصد بنا, اس معنی میں یہ مادہ یہاں پر رکھا ہوا ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ. عربی کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے الفاظ کی, جو ہم صرف پڑھایا جاتا ہے علم صرف علم نحو, جو ہمارے طلبہ ہیں اور عربی پڑھنے والے ہیں ان کو اچھا اندازہ ہے اس بات کا. خاصیت ابواب کے نام سے ایک چیز ہوتی ہے, ایک لفظ کو جب آپ تھوڑے سے تبدیلی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی کچھ اور ہو جاتے ہیں. جیسے شکا زیدن فاشکیتو, شکا زیدن زید نے شکایت کی, اسی شکا سے باب افعال میں لے جاتے ہیں اس کو, اشکا شکا کا اشکا کرتے ہیں, اشکیتو میں نے اس کی شکایت دور کر دی. شکا زید میں زید نے شکایت کی, اشکیتو میں نے اس کی شکایت دور کر دی. اس ایسے ہی ہے قسط یقسط جو ہے اس کے معنی ظلم کرنے کے ہیں, لیکن اقسط یقسط کے معنی عدل کرنے کے ہیں, یعنی ظلم کو دور کر دیا. یہ باب افعال کی خصوصیات میں سے ہے. باب افعال کی خصوصیت ہے سلب ماخذ, جو اصلی معنی ہے اس کو پلٹ دینا. رمضان کے اندر جو رمضان کی آیت ہے, جو لوگ رمضان شریف میں جو قرآن پاک کی آیت ہے اس کا ترجمہ کرنے جائیں گے تو انہیں بات ملے گی, وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ جو طاقت رکھتے ہیں وہ غریبوں کو کھانا کھلا دیں, روزہ نہ رکھیں. لیکن بات اصل یہ ہے کہ وعلی الذین یطیقونہ بمعنی لا یطیقونہ. طاقہ یطیقو معنی طاقت رکھنا, اطاقہ یطیقو معنی طاقت ختم کر دینا. وعلی الذین یطیقونہ وہ لوگ, ان لوگوں کے ذمے جو طاقت نہیں رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی, وہ فدیہ دیں گے. ایک بات کلیئر ہو گئی, جو طاقت رکھتا ہے وہ روزہ رکھے گا, جو طاقت نہیں رکھتا ہے جیسے بیمار مرض الوفات میں پڑا ہوا ہے, اب کہاں اس کے پاس روزہ رکھنے کی ہمت ہے, وہ کیا کرے گا, وہ فدیہ دے گا اس کا. تو اب اگر آدمی کو معلوم نہ ہو کہ اس طریقے سے خصوصیات پائی جاتی ہیں عربی کے اندر تو وہ کیا نکالے گا, مطلب بات کا مطلب ٹیڑھا کر دے گا اور بات کو بالکل پلٹ دے گا. وہ ایسے یہاں پر بھی ہوا ہے, اس کو یہ فرما رہے ہیں. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ, یہ کہا جاتا ہے کہ قسط جو ہے مقصد کا مصدر ہے, وَهُوَ الْعَادِلُ اور وہ عادل کے معنی میں ہے. اور مقصد کے بجائے اس میں فاعل کا صیغہ اگر مجرد میں جائیں گے تو قاصد بنے گا. تو کہتے ہیں وَأَمَّا الْقَاصِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ, قاصد جو ہوتا ہے وہ تو ظالم ہوتا ہے. وَأَمَّا الْقَاصِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا, جو قاصد ہوں گے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. جو قاصد ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے, جو مقصد ہیں وہ اللہ کے محبوب بنیں گے. اللہ یحب المقسطین, اللہ پاک مقسطین سے محبت فرماتے ہیں. تو مقصد جو ہوگا وہ عادل ہونے کے معنی میں آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ عادل سے محبت فرماتے, عادل کرنے والے سے, انصاف کرنے والے سے محبت فرماتے ہیں. خلاصہ یہ کہ یہ ترجمۃ الباب ہے, یعنی یہ عنوان ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعض وقت لمبا عنوان رکھتے ہیں, عنوان کے بیچ میں تھوڑی تحقیق بھی اگر کرنی پڑ دی پڑ گئی تو تحقیق کر دیتے ہیں اس کی، پھر اس کے بعد میں وہ حدیث کو بیان کیا کرتے ہیں. حدیث شریف شروع کرنے سے پہلے ان دو باتوں کا جواب ہم پہلے سن لیں گے، اس کے بعد میں پھر آگے جاتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو اس قسم کے لوگ گزرے، معتزلہ وغیرہ، جنہوں نے اس قسم کا عقیدہ اختیار کیا کہ اعمال کا وزن نہیں کیا جاتا، نہیں کیا جائے گا، ان کے جواب میں ہمارے علماء نے جو باتیں فرمائی ہیں اس میں سے ایک بات میں نے پہلے ہی ذکر کر دی، وہ یہ ہے کہ جب قرآن پاک میں صاف موجود ہے کہ ایسا ہونے والا ہے اور حدیث بھی آگے آ رہی ہے، اور یہی ایک حدیث نہیں بے شمار حدیثیں ہیں، لیکن یہاں پر ایک حدیث کا حوالہ امام بخاری نے دیا ہے، تو اس میں جب مذکور ہو گئی یہ بات تو ہمیں عقیدہ اس پر اختیار کرنا چاہیے. اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی قادر ہیں اس بات کو کہ کل قیامت کے دن اعمال کے مقدار کو اور اقوال کے مقدار کو سمجھا دیں اپنے بندوں کو، تمہارے عمل کی کوالٹی کیسی ہے، تمہارے عمل کی کوانٹیٹی کیسی ہے، تمہارے عمل کا رخ کدھر کا ہے، ثواب دیے جانے کا رخ ہے کیا عذاب دیے جانے کا رخ ہے. اللہ پاک تو قادر ہیں کہ وہ جو عمل انسان سے صادر ہوئے اور جو بات انسان سے صادر ہوئی اس کے بارے میں اس کو سمجھا دیں. اب وہ کیسے سمجھائیں گے؟ اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اعمال کو جواہر بنا دیں گے، تجسیم کر دیں گے، یعنی ان کو جسم عطا فرما دیں گے. اس لیے کہ جو دنیا کے حالات ہیں آخرت کے حالات وہی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. جو چیز یہاں عرض ہے اپنی ذات سے قائم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں وہ جوہر ہو، وہاں وہ عرض نہ ہو. یہاں عمل عمل کی شکل میں ہے، وہاں مستقل چیز کی شکل میں ہوگی وہ. یہاں بات بات کی شکل میں ہے، وہاں چیز کی شکل میں ہوگی. تجسیم کہتے ہیں اس کو، یعنی جسم عطا کر دیا جانا. عام علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اعمال کو اجسام کر دیا جائے گا، یعنی شکلیں دے دی جائیں گی، صورت دے دی جائے گی ان کو. اور اس کا حدیثوں میں ذکر ملتا ہے بہت سی جگہوں پر. جیسے قرآن پاک کی صورتیں جو ہے نا وہ بادلوں کی شکل کے اندر ہوں گی، ہے نا، قرآن پاک کی صورت بادلوں کے اندر ہوں گی. غمامتان، دو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دو بادلوں کی شکل کے اندر ہوں گی. تو سورہ بقرہ تو ویسے اپن پڑھتے ہیں لیکن وہ ہے بادل کی شکل کے اندر وہاں ہو جائے گی، تو چیزوں کو شکل دے دی جائے گی. اور یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ملفوظ بھی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ اعراض جو ہیں وہ اجسام میں بدل دیے جائیں گے. اسی وجہ سے قرآن پاک میں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ لوگوں نے کیا ہے وہ موجود پائیں گے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا پروردگار کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ ہے تو یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انہی کو جسم بنا دیں گے آدمیوں کے اعمال کو اور اقوال کو، یا کسی جسم میں رکھ کے سمجھا دیں گے. اور تیسری شکل یہ ہے کہ اعمال جن صحیفوں میں لکھے جاتے ہیں ان صحیفوں کو تولا جائے گا. اب ان صحیفوں میں جو اعمال رکھے ہوئے ہیں اللہ پاک قادر ہیں کہ ان کے تولنے کا سسٹم ویسے بنائے ہوں کہ کس صحیفے میں کس طرح کا وزن ہے. اسی وجہ سے موازین جمع کے صیغے کے ساتھ میں بولا گیا ہے، ایک ترازو نہیں ہوگا، وہ کئی ترازو ہوں گے. روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ جو اصل ترازو ہے وہ تو ایک ہی ہے، میزان ایک ہی ہے، اس کا ایک پلڑا جو ہے وہ آسمان و زمین دونوں، پورے ساتوں آسمان ساتوں زمین ایک پلڑے میں آسانی سے آ سکتے ہیں. اور دوسرا پلڑا آپ اندازہ فرمائیے کہ کیسا ہوا، لہو کی فتان، اور اس کو ایک زبان بھی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی میزان قائم کریں گے. اب اگر وہ ایک ہی رکھیں گے وہ اور اس میں یہ سارا تولا جانے والا ہے، تو پھر جمع کا لفظ کیوں بولا گیا ہے، پلورل کیوں بولا گیا ہے سنگل کے بجائے، سنگولر کے بجائے؟ تو اس کی وجہ علماء فرماتے ہیں کہ یا تو اس وجہ سے ہے کہ تفخیم شان بتانا مقصود ہے، اس کی عظمت بتانے کے واسطے. بعض مرتبہ جو ہے بڑائی بتانے کے واسطے جمع کا صیغہ بولتے ہیں، جب آدمی شان میں آتا ہے تو بولتے ہیں ہم نے ایسا کیا، حالانکہ لفظ ہم جو ہے وہ تو جمع کے لیے، میں بولنے کی جگہ پر ہم بولتے ہیں نا، تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم بولتے ہیں، ایسی چیزوں کے لیے بھی ہوتا ہے. کذبت نوح المرسلین، کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کی تکذیب کی. حالانکہ نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہاں رسول بہت سارے نہیں تھے، خالی نوح علیہ السلام ہی تھے، مگر مرسلین کا لفظ ہے، جمع کا لفظ ہے وہاں پر. تو نوح علیہ السلام ایک ہونے کے باوجود جمع تھے وہ، جیسے ابراہیم علیہ السلام ایک ہونے کے باوجود امت تھے پوری، ان ابراہیم کانا امت، پوری کی پوری امت تھے وہ. تو ایسا یہ ہے میزان، ایک میزان ہوگا لیکن وہ بہت سے موازین کی جگہ پر ہوگا، کیونکہ تولے جانے کی نوعیتیں اللہ پاک کو معلوم ہے کہ کس کس طریقے سے وہ تولے جانے والی ہیں. اور یہ علماء نے فرمایا ہے کہ بندوں کے ہر ہر عمل ہر ہر بندے کا چونکہ الگ الگ تو نہ ہوگا اس وجہ سے اس کو جمع کے صیغے کے ساتھ میں بولا گیا ہے. اور تیسری توجیہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اعمال کے اعتبار سے الگ الگ میزان ہے, جن کے ظاہر ہے کہ نماز کا وزن الگ انداز میں ہوگا, روزے کا الگ انداز میں ہوگا, زکوٰۃ کا الگ انداز میں ہوگا, حج کا الگ انداز میں ہوگا, حقوق کا الگ انداز میں ہوگا, اخلاص کے ساتھ کیے جانے کا الگ انداز میں ہوگا, اخلاص کے اندر لیول ہیں ان کو تولا جائے گا تو اس کے انداز الگ الگ ہوں گے, رائٹس الگ الگ ہیں مالیات میں, بزنس میں, کاروبار میں, معاملات میں, معاشرت میں, اخلاق میں, ایک چیز تھوڑی ہے وہ, اس وجہ سے اس کو موازین کا لفظ بولا گیا ہے. غرض یہ ہے کہ وزن اعمال ثابت ہے, عقیدے سے عقیدہ اس پر رکھنا ضروری ہے اور یہ ناممکن ہونے والی بات نہیں ہے, جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ممکن ہے, جو چیز اللہ کی قدرت میں ہو سکتی ہے وہ چیز برابر ماننی ہوتی ہے, اگرچہ آپ کے پاس میں اس کا کوئی مشاہدہ موجود نہ ہو. اللہ کی قدرت سے کیا چیز بعید ہے, اللہ کی قدرت کو کون لمیٹڈ کر سکتا ہے کہ بھائی اللہ یہ کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا ہے, اس وجہ سے یہ بات ثابت ہے. اور جو اعتراض کرنے والے اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں وہ بالکل فیک ہے, غلط ہے, بے حیثیت ہے, مردود ہے, ناقابل اعتبار ہے. یہاں ایک چھوٹے سے اشکال کی بات یہ آئی کہ وضاحت کی بات یہ پیش آتی ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب جانتے ہیں, بندے عمل کرنے سے پہلے سے بھی جانتے ہیں, عمل کرنے کے بعد بھی جانتے ہیں, ابھی بھی جانتے ہیں, ان کے پاس بھول نہیں ہے, ان کے پاس غفلت نہیں ہے, ان کے پاس مشکل نہیں ہے کوئی چیز. اتنے سارے بندوں کے اتنے سارے عملوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے جانتے ہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں, اللہ تو سب کو جانتے ہیں. پھر وزن اعمال کی کیا ضرورت پڑی ہے, پھر جو ہے نا یہ ترازو کیوں رکھا جائے گا, کیوں تولا جائے گا؟ اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ اقامتا للحجہ, بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے ہے. بندوں پر حجت پوری ہو جائے کہ دیکھو اگر کسی کے لیے جنت کا فیصلہ ہو رہا ہے تو اس کی یہ بنیاد ہے, اگر کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے تو اس کی یہ بنیاد ہے, اگر کسی کے لیے جنت میں بڑی جنت کا فیصلہ ہو رہا ہے تو اس کی یہ بنیاد ہے, چھوٹی جنت کا ہو رہا تو اس کی یہ بنیاد ہے, درمیانی درجے کی ہو رہا تو اس کی یہ بنیاد ہے, اور جہنمیوں کے اندر بھی بے شمار طبقات ہوں گے, درجات ہوں گے, تو کون سے جہنمی کو کس طبقے میں کس درجے میں ڈالا جا رہا ہے, وہ وضاحت کرنے کے لیے اللہ تبارک بندوں کے پاس عذر نہ رہے, بندے یہ کہیں کہ پروردگار بس آپ کے پاس کیونکہ طاقت تھی اور قدرت تھی اور کون آپ سے پوچھ سکتا ہے, لہذا آپ نے جس کو سمجھ میں آیا جنت میں بھیج دیا, جس کو سمجھ میں آیا جنت جہنم میں بھیج دیا, اندھیر نگری چوپٹ راج ہے. ایسا نہیں ہے, بس ایسا نہیں ہونا, اللہ تعالیٰ کے اوپر ظلم کی نسبت نہیں ہونا اور بندوں کے لیے عذر قائم ہو جانا, حجت قائم ہو جانا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کا وزن جو ہے نا رکھے ہوئے ہیں تاکہ بندوں پر حجت پوری ہو جائے. اور دوسرے اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک کہ تمہارا پروردگار کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. ولا یظلم ربک احدا, تو لا یظلم ربک احدا کا جواب دینے کے لیے وزن اعمال ہے, اصل میں میزان عمل میزان کا رکھا جانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بندوں کے سامنے آ جائے کہ بھائی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے, تم نے جو کیا اس کا خمیازہ تم کو بھگتنا ہے, تمہارا پروردگار جو ہے وہ ظلم کرنے والا نہیں. دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی قدرت بھی دکھانا ہوتا ہے, اللہ پاک اپنی قدرت دکھائیں گے. آپ اندازہ فرمائیے کہ وہ میزان جو جس کا ایک طبق جو ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کو سب کو اپنے اندر لے لینے والا ہے, وہ ایک رائی کے برابر کے عمل سے بھی جھک جائے گا اور یا پھر وہ ہلکا ہو جائے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جب سونا تولنا ہوتا ہے تو اس کے ترازو الگ ہوتے ہیں, لیکن جب لکڑی تولنا ہوتا ہے تو اس کے ترازو الگ ہوتے ہیں. جہاں لکڑی تولی جاتی ہے, لوہا تولا جاتا ہے, گاڑیاں تولی جاتی ہیں, وہاں پر اگر آپ ایک ذرہ آگے پیچھے کر دیا تو کچھ پتہ چلے گا, لیکن اللہ پاک کا میزان ایسا ہے کہ اتنا بڑا میزان ہونے کے باوجود اگر اس میں ایک حبہ ایک ذرہ مثقال بھی کم یا زیادہ ہوگا تو وہ پلڑا آگے پیچھے ہو جائے گا. اپنی قدرت دکھائیں گے کہ اللہ پاک کیسی قدرت والے ہیں, اپنی قدرت بیان کرنے کے واسطے. اور یہ حجت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والی ہے بندوں پر, ایک تو بندوں کے سامنے یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے عمل کا بدلہ تمہارے سامنے ہے, اور دوسرے یہ ہے کہ یہ حجت جو ہوتی ہے وہ تقصیر ظاہر کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے کہ کس میں کیا کوتاہی ہوئی, تکریم ظاہر کرنے کے لیے بھی ہوگی کہ دیکھ تیرے عمل تو ایسے ہیں لیکن میرا کرم ایسا ہے تیرے ساتھ, ورنہ تو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ پاک نے کیسے کرم کیا میرے ساتھ. اور یہ حجت جو ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلم کو, عفو کو, قدرت کو, مغفرت کو بتانے کے لیے بھی ہوگی کہ یہ تو صحیح ہے ہم نے ایسا کیا ہوا ہے, لیکن دیکھو ہم حال ہی میں تم اتنا کرتے رہے ہمارے سامنے لیکن ہم کچھ بھی نہیں بولتے تھے تم کو, چونکہ بہت برداشت کرنے والے ہیں اللہ پاک, حلیم ہے بہت زیادہ, تو اپنے حلم کو اپنے حلم کی حجت سامنے لائی جائے گی کہ وہ کتنے حلیم تھے. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. جو لوگ کفر کریں گے کل قیامت میں اور وہ اپنے اوپر ہی غصہ کر رہے ہوں گے اور اتنا غصہ کر رہے ہوں گے کہ اپنے ہاتھ چبا ڈالیں گے اپنے اوپر غصے اور ناراض ہونے کی وجہ سے, تو اعلان کیا جائے گا کہ ان لوگوں کو یہ بتاؤ کہ جب تم وہ عمل کر رہے تھے تو ہمارا غصہ تمہارے اوپر اس سے زیادہ تھا. لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم, آج تمہارا غصہ تمہارے اوپر تم کو جتنا آ رہا ہے تمہاری بدعملی کا, ہم کو اس سے زیادہ غصہ تمہارے اوپر آتا تھا, مگر ہم حلیم ہیں اس وجہ سے خاموش تھے ان کے حلم کی وجہ سے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بندے سے اس کے عمل کا مواخذہ کریں اور جو بدعملی کرے اس کو ایک چانٹا پڑ جائے, جبکہ جب دھپا پڑ جائے, تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو ایک بھی زندہ نہیں رہے گا, پوری دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا. وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ظلم کا مواخذہ فرمانے لگے تو اس زمین کی پیٹ پر ایک بھی چوپایا باقی نہیں رہے گا بلکہ سب ختم ہو جائیں گے. تو اللہ پاک کی اپنی حلم کو ظاہر کرنے کی بھی حجت ہوگی کہ میں کتنا حلیم ہوں, میں کتنا معاف کرنے والا ہوں, میں کتنی مغفرت کرنے والا ہوں, میں کتنا درگزر کرنے والا ہوں, میں کتنا کرم کرنے والا ہوں. اب جس بندے کے ساتھ جو خصوصی معاملہ سامنے آتے جائے گا اس کی بدعملی کے باوجود حق تعالی شانہ کی طرف سے اتنی حجت اس کے لیے ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا اظہار اس کے اوپر ہو جائے گا. اگر اس کو معافی کی شکل میں اگر وہ آ گیا, مواخذے کی شکل میں آیا, تو بھی سامنے آ جائے گی چیز کہ یہ غصہ ابھی کا نہیں ہے, یہ غصہ تو پہلے کا ہے, لیکن وہ حلیم تھے اس لیے خاموش تھے. ورنہ ایک ایک بات چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو, جو بولی گئی وہ جو کی گئی وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تھی. ایک بندہ کھا رہا ہے پی رہا ہے موج کر رہا ہے مستیاں کر رہا ہے عیاشی کر رہا ہے بدماشی کر رہا ہے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے ستم کر رہا ہے, مگر وہ ہیں کہ حلیم ہے خاموش. وہاں ایک ایک کی بات یعنی بال کی کھال کھینچ دی جائے گی اور ایک ایک چیز سامنے لے آئی جائے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے اپنی حجت قائم کرنے کے لیے وزن اعمال کو قائم فرمائیں گے, میزان اعمال قائم فرمائیں گے. اس کے بعد حدیث شریف ہے, مختصراً کر لیتے ہیں. فرماتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارے استاد احمد بن اشکاب نے ہمیں بتایا, اشکاب بھی ہے یہ لفظ, اشکاب بھی ہے, اور ہماری طالبات کے لیے یہ کہ اشکابا بھی ہے, اشکابن اور اشکابن بھی ہے, یعنی یہ منصرف بھی ہے اور غیر منصرف بھی ہے. فرماتے ہیں کہ ان سے ان کے استاد محمد ابن فضیل نے بیان کیا ہے, اور ان سے ان کے استاد عمارہ ابن قعقاع نے بیان کیا ہے, اور ان سے ان کے استاد ابو زرعہ نے بیان کیا ہے, اور ان سے ان کے استاد محترم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے, اور انہوں نے یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ جتنی باتیں دین کی ہم تک پہنچی ہوئی ہیں میرے بزرگوں اور میری بہنوں, کوئی بات بغیر سند کے نہیں ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ, ابو ہریرہ سے حافظ ابو زرعہ, وہاں سے عمارہ ابن قعقاع, وہاں سے محمد ابن فضیل, وہاں سے احمد ابن اشکاب, وہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نا. تو ہم لوگ جو پڑھتے پڑھاتے ہیں ہمارے سے لے کے امام بخاری تک جتنے استاد ہیں وہ سب کے نام ہمیں بتائے جاتے ہیں, لکھائے جاتے ہیں. جب کتاب شروع ہوتی ہے, سال شروع ہوتا ہے, تو سند بتائی جاتی ہے کہ ہمارے استاد فلاں ہیں, فلاں کے استاد فلاں ہیں, فلاں کے استاد فلاں ہیں. یہ پورے اساتذہ امام بخاری پہ جا کے ختم ہونا ضروری ہے, ورنہ اس کو سند نہیں ملتی, کیونکہ یہ دین مسند ہے, یہ سند کے ساتھ میں ہے, بھروسے کے ساتھ میں ہے, یہ اٹکل کے ساتھ میں نہیں ہے, گیس کے ساتھ میں نہیں ہے کہ ایسا ہے ویسا ہے. یہ بات ہے تو یہ بات میں ہمارے استاد سے لے کے امام بخاری تک جتنے اساتذہ ہیں سب کے نام ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں, بتائے گئے ہم کو کہ تمہارے استاد فلاں ہیں. ہم 10-5 تو سامنے کے جو ہیں وہ یاد رہتے ہیں کہ بھائی ہم نے جو ہے رفیق احمد صاحب سے پڑھا, انہوں نے حسین احمد مدنی سے پڑھا, موٹا موٹا حساب تو جانا ہوا ہوتا ہے, لیکن پورا حساب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک کا وہ بھی ہمیں لکھایا جاتا ہے, سند میں ذکر کیا جاتا ہے, اس کے بعد آتا ہے چھپی ہوئی ہے وہ سند پوری. اور امام بخاری کے بعد سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تو وہ کتاب کے اندر ہی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری چیز. اب یہاں سے جو بات آپ سن رہے ہیں تو یہ بالکل سند متصل کے ساتھ ہوگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا فرمایا؟ دو باتیں ہیں, کلمتانی دو کلمے ہیں, یعنی دو کلام ہیں. کلام کو کلمہ کہتے ہیں, جیسے لا الہ الا اللہ پورا کلام ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن اس کو کلمہ شہادت کہتے ہیں, ہے نا؟ ایسے یہاں پر دو کلام ہیں, دو کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، اس کو بتانا چاہ رہے ہیں. کلمتانی دو کلمے ہیں، یعنی دو مکمل جملے ہیں، دو مکمل باتیں ہیں. حبیبتانی الی الرحمن، جو بہت زیادہ محبوب ہیں رحمان کو. حبیب بمانا محبوب ہے، یہاں پر حبیبتان ہے. فعیلن کا جو وزن ہوتا ہے وہ فاعلن کے معنی میں بھی ہوتا ہے، مفعولن کے معنی میں بھی ہوتا ہے. حبیبتان اے محبوبتان، دو باتیں ایسی ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہیں رحمان کو، یعنی اس کا ان کا بولنے والا رحمان کو پسندیدہ ہوتا ہے. محبوب قائلہما، محبوب ہوتا ہے ان کا قائل، ان کا جو قائل ہے وہ محبوب ہوتا ہے اللہ پاک کو. اور کس کو؟ یہاں اللہ بولنے کے بجائے رحمان بولا گیا، اور یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوامع الکلم ہونے کی نشانیوں میں سے ہے. قرآن پاک میں بھی اس کی رعایت بہت ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بات بتائی جا رہی ہے ان کے جس نام کے ساتھ میں مناسبت رکھتی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے. جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کا بیان کرتے ہوئے نوح علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اپنی قوم کو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، وہ غفار ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے غفار کا لفظ یہاں پہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ استغفار کا ذکر ہو رہا ہے، مغفرت طلب کرو اس واسطے کہ وہ غفار ہے. تو یہ دو کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں بولنے کے بجائے رحمان کو پسند ہے بولنا چاہ رہے ہیں، اس واسطے کہ ان بولنے والوں کی جو جزا ہے وہ رحمت ہے. یہ دو کلمے بولنے والوں کا جو بدلہ ہے وہ رحم کی شکل میں ملنے والا ہے، ورنہ کیا محنت کی اس نے، اس کا کیا بدلہ ہے؟ کوئی ایسا بدلے کا کام تو کوئی ایسا ہے نہیں بظاہر دیکھا جائے. تو وہ رحم ہے وہ، اور اس کا بدلہ رحمت ہے. اس رحمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان کا یہاں ذکر کیا گیا 99 صفات میں سے، ورنہ کوئی بھی صفت ذکر کی جا سکتی تھی، لیکن یہ کلام کے حسن میں سے، محاسن بدیع میں سے. جو فنون ہمارے پاس پڑھائے جاتے ہیں ان فنون کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے نحو ہے، جیسے صرف ہے، جیسے لغت ہے، ویسے ہی علم بیان، علم بدی بھی علم بیان ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، بداعت ہے. بداعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلام کے اندر حسن اور خوبصورتی پیدا کرنے والی چیزیں کیا کیا ہوتی ہیں، اس کے اندر جو محاسن ہوتے ہیں جس سے کلام کے اندر حسن پیدا ہو جاتا ہے اس کا نام فن بدی ہے. محاسن بدیع میں سے ہے یہ چیز کہ رحمان کو کس مناسبت سے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی یہ محاسن بدی میں سے ہی ہے کہ کلمتان، خفیفتان، حبیبتان، ایک وزن کے ساتھ میں بولنا، سجا کے ساتھ میں بولنا، قافیے کے ساتھ میں بولنا، مقابلے کے ساتھ میں بولنا، ثقل کے مقابلے میں خفت کا لفظ بولنا، ثقیلتان فی المیزان اور خفیفتان علی اللسان، جیسے ہم بولتے ہیں نا سردی گرمی، ایسے ہی وزنی ہلکا. تو یہ جو الفاظ بولنے کا انداز ہوتا ہے یہ کلام کے اندر خوبی کو پیدا کر دیتا ہے، حسن کو پیدا کر دیتا ہے. تو محاسن بدی میں سے بہت سی چیزیں اس میں ملحوظ ہیں یہاں پر اس کلام کے اندر. یہ جو تقریر ہوتی ہے بخاری شریف کے آخری حدیث کی، بہت لمبی تقریر ہوتی ہے. ہمارے استاد محترم سے جب ہم نے پڑھی تھی یہ حدیث تو 4.5 گھنٹے انہوں نے بیان کیا تھا اس پہ. اب اگر ہم خالی اس میں سے سوچ سوچ کے جو ہمارے استاد بولے تھے یا یاد کر کے یا کتاب میں سے دیکھ کے سنائے آپ کو، تو 4.5 گھنٹے کو سمیٹو تو 2 ہونا ہی پڑے گا نا کم سے کم. اس پر میں بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر اتنی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ جو ہے ذکر نہیں کر پا سکتے مونی ہونے کی وجہ سے، بے شمار ابحاس اس کے اندر ہیں. اس میں سے ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ رحمان کا لفظ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کے اثرات کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں، اور بندوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب آ جائے، بندوں میں اللہ پاک کی رغبت آ جائے، طلب آ جائے کہ رحمان کس قدر رحم والا ہے، کس قدر مہربانی والا ہے، کہ اس نے ایسے دو کلمے رکھے ہوئے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں. اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ خفیفتان علی اللسان، زبان پر انتہائی ہلکے ہیں، زبان پر انتہائی ہلکے ہیں، بھاری نہیں، آسانی سے آدمی بول سکتا ہے. خفیفتان علی اللسان کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر حروف مستعلیہ میں سے کوئی نہیں ہے، حروف مطبقہ میں سے نہیں ہے، حروف شدہ میں سے نہیں ہے سوائے ضا اور با کے، اور اس کے اندر حروف لین ہیں، واو الف یا ہوتے ہیں نا، اور جن والا حروف علت وہ پائے جاتے ہیں، اور اس کا بولنا بہت آسان ہوتا ہے. ایسے الفاظ بھی نہیں ہیں کہ جو بولنے میں جیسے سواد ہے، جیسا واد ہے نا، ایسے الفاظ بھی اس کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں، خا ہے، قاف ہے، ایسے الفاظ بھی اس میں نہیں پائے جاتے ہیں. تو یعنی نہ تو حروف شدہ اس میں ہیں، نہ حروف مستعلیہ اس میں ہیں، مستعلیہ میں سے با اور وا ہے، اور مطلب زیادہ نہیں ہے بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور جہاں بہت آسانی سے یہ جو ہے زبان پر، آدمی کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، دو کلمے ہیں جو رحمان کو انتہائی محبوب ہیں اور زبان پر بھی بہت ہلکے ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان اور نام اعمال میں میزان میں بہت بھاری ہونے والے ہیں. اب ایک آدمی کو شوق آ جاتا ہے، تقدیم ما حقہ التاخیر یفید التخصیص اور یفید الحصر، ترکیب کے اعتبار سے ہمارے عربی گرامر کے اعتبار سے وہ دو کلمے پہلے آنا تھا، یہ بعد میں آنا تھا، یہ خبر مقدم ہے، وہ مبتدا مؤخر ہے. کلمتان حبیبتان الرحمن یہ بعد میں آنا ہے، یہ دو کلمے ایسے ہیں بول رہے ہیں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مگر دو کلمے ایسے ہیں یہ پیاس بڑھا دینے کے لیے ہیں. پہلے اس واسطے ذکر کر دیا تاکہ ایک آدمی کو شوق ہو جائے، ارے بھائی آخر وہ دو کلمے ہے کون سے ایسے جو اللہ کو بھی محبوب ہیں اور جو زبان پہ بھی آسان ہیں اور جو نام اعمال میں بھی بھاری ہیں. ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہیں. دوسرے حدیثوں میں کتنے بھاری ہیں اس کا بیان موجود ہے، یہاں پہ تو صرف یہ ہے کہ بھاری ہیں، کتنے بھاری ہیں یہ نہیں بیان کیا گیا. اور قاضی طیب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی، فرمایا کہ بعض چیزیں زبان پہ بہت ہلکی ہوتی ہیں پیٹ میں بہت بھاری ہوتی ہیں. جیسے پاپڑ ہے، پاپڑ کھانے میں سب سے ہلکا ہے، پیٹ جب منہ پہ رکھتے ہیں آپ تو فوراً پچڑ جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ثقیل حکیموں کے پاس ہضم ہونے میں پاپڑ ہے، دیر میں ہضم ہوتا ہے. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان پہ ان کو ہلکا رکھا لیکن نام اعمال کے اندر ان کو بہت زیادہ بھاری رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمہ، ایک کلمہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ اور دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ العظیم. حق تعالی شانہ نے بندوں کو عمل کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اپنی رحمت اور مہربانی سے عمل کی ایسی شکلیں دی ہیں، عمل کی ایسی صورتیں مرحمت فرمائی ہیں کہ بہت کام ہلکا اور زیادہ سے زیادہ نتیجہ بخش، کام تھوڑے سے تھوڑا اور نتیجہ اس کا بے انتہا زیادہ، اور یہ محض ان کی مہربانی ہے. اس واسطے کہ آدمی کو اس دنیا سے جانے کے بعد ہمیشہ وہاں رہنا ہے، پھر کبھی واپس بھی نہیں آنا ہے. اس کے پاس ذخیرہ پہاڑوں میں چاہیے، پہاڑیں بھی کچھ نہیں ہے اس کے سامنے، ثواب کا ذخیرہ آخرت، جیسے یہاں کی کرنسی ہے ویسے وہاں کی کرنسی ثواب ہے، جیسے دنیا کی کرنسی ڈالر ہے آخرت کی کرنسی حسنات ہیں، حسنا ہے اس کا نام، کرنسی کا تو نام کہیں پہ بھی چینج ہو جاتا ہے نا بھائی، اپنے پاس روپیہ بولتے ہیں، یہاں پہ ڈالر بولتے ہیں، انگلینڈ میں چلے جاؤ پاؤنڈ بولتے ہیں، اور آگے جرمن وغیرہ میں چلے جاؤ یورو بولیں گے، ادھر درہم بولیں گے، ادھر دینار بولیں گے، ادھر ریال بولیں گے، ادھر یوان بولیں گے، تو ایسے ہی کرنسی کے نام بدلتے ہیں. تو آخرت کی کرنسی حسنہ ہے، تو جیسے یہاں دنیا میں کرنسی چاہیے ہوتی ہے قوام کے طور پر ہر آدمی کو، آخرت میں حسنات چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ حسنات چاہیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں، ٹریلین کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، ویسے چاہیے. اور بندہ تھوڑے دن کے واسطے دنیا میں رکھا ہوا ہے، اس لیے حق تعالی شانہ نے ایسی صورتیں عطا فرمائی ہیں کہ کام کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور ثواب بہت سے بہت زیادہ آدمی کے پاس جمع ہو جائے، اس کا اثر بہت زیادہ ہے. ہمارے پورے جسم کے اندر جتنے اعضاء ہیں اس میں سب سے زیادہ زبان کو ایک عجیب خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہڈی نہیں ہے، اور دوسری بات اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ تھکتی نہیں ہے، اور کوئی بات بولنے میں ٹائم زیادہ نہیں لگتا، اور محنت زیادہ نہیں لگتی. شادی میں آدمی کتنے لفظ بولتا ہے، کتنے دیر میں بولتا ہے، چند سیکنڈوں میں آدمی آفر کو قبول کر لیتا ہے لڑکی کی طرف سے کہ ہاں میں نے قبول کیا، بس ایک حرام اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حلال ہو گئی، ایک ناجائز جائز ہو گئی، ایک رشتہ جو بالکل کسی قسم کا رشتہ نہیں تھا ایک گہرے رشتے کے ساتھ منسلک ہو گیا. اگر آدمی لڑائی میں طلاق کا لفظ بولتا ہے تو کتنی محنت لگتی ہے اس میں، کچھ بھی نہیں لگتی، مگر اثر دیکھو اس کا کیسا ہوتا ہے. کاروبار کے اندر بزنس کے اندر ایک آدمی اپنی بات 25 سال سے 30 سال سے جو جمع کرتے آ رہا تھا اپنے ڈالر، اس نے کہا کہ میں نے تیرا یہ مکان خریدا، اس نے کہا میں نے تجھے اپنا مکان بیچا، اب اس کے جتنے 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ جتنے ڈالر اس نے جمع کیے تھے وہ اس کے ہو گئے، ایک لفظ کے اندر جس میں 10 سیکنڈ بھی نہیں لگے، اور اس کا اتنا بڑا مکان جو اس نے بڑی محنت سے بڑے جتن سے بنایا تھا وہ آپ کا ہو گیا. تو اس سے پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کو ایک خاص مقام دیا ہے، اس کے اندر بڑا وزن ہے، اسی وجہ سے جب ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ اور سارے پاپ دھل جاتے ہیں، اور ایک آدمی کلمہ کفر اگر اپنی زبان سے بول دیتا ہے تو اس کے سارے اعمال حبت ہو جاتے ہیں. زبان میں اللہ تبارک جرم ہو صغیر و جرم ہو کبیر، جسامت اس کی بہت چھوٹی ہے لیکن کام اس کا بہت زیادہ ہے. اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذا اصبح ابن آدم، جب آدم کا بچہ صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ان الاعضاء کلھا تکف اللسان، اپنے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں زبان کے سامنے، تقول اتق اللہ فینا، کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا، ان استقمتی استقمنا و ان عوججتی عوججنا، اگر تو سیدھی ہے تو ہم بھی سیدھے ہیں، اور اگر تو سیدھی نہیں ہے تو پھر ہم بھی سیدھے نہیں رہ سکتے. بولتی کچھ بھی ہے تو پھر اس کے بعد ٹوٹنا ہم کو پڑتا ہے. آدمی اپنی زبان سے ہی پکڑا جاتا ہے. البلاء موکل بن نطقی، مصیبتیں ساری بندی ہوئی ہیں نطق کے ساتھ. ہمارے پاس مسئلے آتے ہیں شریعہ بورڈ میں، ارے صاحب ایک طلاق کا لفظ بول دیا، بچہ ہے، نوجوان ہے، اس کو تجربہ نہیں ہے، اسے کیا ہو گیا؟ ابھی جب نکاح کا لفظ بولا تھا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ نکاح کیسے ہو گیا، بچہ ہے، نہ تجربہ کار ہے، اس کو کیا معلوم شادی کیا ہوتی، کی ذمہ داری کیا ہوتی. جیسے نکاح کے وقت میں خالی بولنے سے نکاح ہو گیا، ایسے طلاق کے وقت میں خالی بولنے سے طلاق ہو جاتی ہے. اور شریعت صاحب یہ کہتی ہے کہ بھئی ہم نے یہ فلیکزیبلٹی جو اس میں بنائی ہے وہ تین تک کی ہے، ایک مرتبہ چانس، دو مرتبہ چانس، تین مرتبہ چانس. اب اس کے بعد بھی اگر چانس ہی چانس دیتے رہے تو مقصد ہی فوت ہو جائے گا نا پھر، لمٹ کا، حد کا. اس وجہ سے کہ اگر تین مرتبہ یہ واقعہ ہوا، آپ چاہے اس کو آپ ایک مرتبہ میں یوز کرو، چاہے دو مرتبہ میں یوز کرو، چاہے تین مرتبہ میں کرو، پھر چانس نہیں ہے. تم اپنی دنیا دیکھو. اور لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا، اگر ایک آدمی تین مرتبہ بول دیا تو وہ ایک ہی ہوتی ہے. بھائی تین مرتبہ بولے تو ایک کیسے ہوتی؟ تین ایک ہے کیا؟ تین ڈالر کو ایک ڈالر شمار کرتے کیا آپ کبھی؟ کرے کیا؟ تین تو تین ہی ہوتے ہیں. ایسے نکاح کا مسئلہ ہے. تو یہ جو زبان ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں. ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزاد دیے ہیں وہ بٹنوں کی طرح ہیں، جیسے بڑی بڑی فیکٹریاں اسموتھ بٹن کے ذریعے سے، جس کو ایک سال کا بچہ بھی دبا کے کھول دے سکتا ہے، اس سے کھل جاتی ہیں. آج کل جتنے بٹ آگے ہیں ایسے سسٹم پورے یہاں سے وہاں تک بٹنوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. بڑی فیکٹری ہے اور بٹن آن کرو آن ہو جائے گی. اس میں کتنی محنت لگی، کتنا خرچ آیا، کتنا ٹائم لگا؟ کچھ بھی نہیں. آف کرو تو فوراً آف ہو جاتی. کتنی محنت لگی؟ کچھ بھی نہیں. ایسے ہی تعالیٰ نے ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ پیر، ہمارا دل دماغ جو دیا ہے، عطا فرمایا ہے، وہ ایسے ہی ہے. اس کی بھرپور قدر کرنا ہے اس واسطے کہ یہ میزان عمل میں اپنا اثر سامنے لانے والے ہیں. اس میں سے ایک بات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ میزان ہونے والی ہے، باضابطہ ترازو رکھی جائے گی، انسانوں کے عمل تولے جائیں گے. ہر آدمی کا، اندھیرے کا، اجالے کا، خلوت کا، جلوت کا، جو بولا اس نے وہ، جو کیا اس نے وہ تولا جانے والا ہے. اس میں دو چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ترغیب دی ایسی ہیں کہ اگر تم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، پکاتے ہوئے، صفائی کرتے ہوئے، واکیوم کرتے ہوئے، گھر کی صفائی کرتے ہوئے، بازار میں رہ کر، آفس میں رہ کر، اپنی زبان پر اگر ان کلمات کو تم جاری رکھو گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت محبوب ہیں. کتنے محبوب ہیں، کتنا وزن ہے اس میں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سبحان اللہ نصف المیزان. سبحان اللہ جو ہے وہ ثواب سے آدھے میزان کو بھر دیتا ہے. اور ابھی آپ سن چکے ہیں کہ میزان کتنا بڑا ہے، میزان کے جو پڑلے ہیں وہ اس کو کفہ کہتے ہیں، اس کے کفتین کیسے ہیں. ساتوں آسمان اس میں رکھ سکتے ہیں، ساتوں زمین اس میں رکھ سکتے ہیں، پھر بھی جگہ جیسے کہ ویسی رہنے والی ہے اس میں، اتنے بڑے وہ ہیں. سبحان اللہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نصف المیزان ہے، آدھے کو بھر دیتا ہے. والحمد للہ تملؤه او قال تملؤ ما بين السماء والارض، اور الحمد للہ اس کو بھر دیتا ہے. صاحب ارشاد الساری نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کی کہ پروردگار مجھے میزان دکھا دیا جائے، جو میزان آپ انصاف کا جو ترازو رکھنے والے ہیں وہ مجھے دکھا دیا جائے وہ کیسا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی گزارش پر اس کو دکھایا گیا تو وہ بے ہوش ہو گئے اس سے، اس رات کو دیکھ کے، اس کی بڑائی کو دیکھ کے. جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ پروردگار کون سا بندہ قدرت رکھتا ہے کہ ان پڑلوں کو نیکیوں سے بھرے، کون سا بندہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ان پڑلوں کو نیکیوں سے بھرے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کسی میں اتنی طاقت ہے کہ اتنے بڑے پڑلوں کو بھر دے گا. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا داؤد اذا رضیت علی عبدی، جب میں کسی بندے پر راضی ہوتا ہوں تو ملأته بتمرۃ واحدۃ بھر دوں گا اس کو ایک کھجور میں. اگر میں اپنے بندے سے راضی ہو جاؤں گا تو اس کو ایک کھجور میں بھر دوں گا. اور ایک حدیث میں اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وقالا یا داؤد املؤه بكلمة لا اله الا الله, میں اس کو بھر دوں گا لا اله الا الله کے کلمے سے, کہ اللہ سے زیادہ کسی کا وزن نہیں ہے, اللہ کی ذات سے زیادہ کسی کا وزن ایسی بات نہیں, اللہ کے نام سے بھی زیادہ کسی کا وزن نہیں ہے, اسی سے بھر جائے گا. آسمان و زمین کے قلابے جو ہے نا وہ اس سے بھر جائیں گے پورے, اتنے بھاری ہیں. تو سبحان اللہ ہی وبی حمدی, اس میں الحمد للہ بھی ہے اور سبحان اللہ بھی ہے. سبحان اللہ ہی وبی حمدی ایک کلمہ ہے اور سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ ہے. دونوں کو آدمی ایک ساتھ پڑھتا رہے چونکہ دونوں کی فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے. روزانہ اگر 100 مرتبہ بندہ پڑھ لے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ, اگرچہ کہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. اگر کسی کے اتنے گناہ ہو گئے اتنے گناہ ہو گئے کہ سمندر کی جھاگ جتنی ہوتی ہے اتنے گناہ جمع ہو گئے, جیسا کہ ہم سب پاپیوں کا یہی حال ہے, تو اگر 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. مگر حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے یہاں پر ایک عجیب بات لکھی ہے, انہوں نے فرمایا کہ یہ جو فضائل ہوتے ہیں نا یہ نیک لوگوں کے ہوتے ہیں. اللہ پاک نے ان اعمال کے فضائل نیک لوگوں کے لیے رکھی ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی نہیں رکھ رہے ہیں, زکات بھی نہیں دے رہے ہیں, حرام بھی کھا رہے ہیں, جو بولے وہ بدتمیزی کر رہے ہیں, اس کے بعد بولے نے 100 مرتبہ اگر کلمہ پڑھ لیے نا تو سارے گناہ معاف ہو جانے والے ہیں, تو وہ سسٹم تھوڑا ہی ہے یہ, کوئی وہ نظام نہیں ہوتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو طاہر لوگ ہوتے ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو صالح لوگ ہوتے ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی زندگیاں تقوی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں, اور جو اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی پوری رعایت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے یعنی ان عملوں میں اتنی قوت ہے بشرطے کہ کوئی رکاوٹ ان کی قوت ظاہر کرنے میں نہ آئے. اور بدعملیاں جو ہے نا وہ رکاوٹ بن سکتی ہیں, اور کس کس طرح کی بدعملی کس کس طرح کی رکاوٹ بن سکتی ہے اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے, یہ تو اللہ پاک ہی جانتے ہیں. اس لیے ان تسبیحات کا بھی پورا اہتمام ہو, ان کا پورا وزن اپنے پاس ہونا چاہیے, لیکن یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھے ہوئے ہیں تاکہ درجات بندے زیادہ زیادہ کما لیں, اعمال حسنات جو ہے نا وہ اپنے پاس زیادہ زیادہ جمع کر لیں, اور دوسرے حسنات کے ساتھ میں ان کا بھی اہتمام ان کے پاس میں ہو جائے. اور دو مرتبہ سبحان اللہ ہے, ایک مرتبہ وبحمدہ ہے. سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام عیبوں سے پاک کرنے کا نام ہے. سبحان کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام نقائص سے تمام عیبوں سے پاک قرار دیتا ہوں. اور حمد کے معنی ہے اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق ہیں, تمام کمالات اور تمام خوبیاں ان کے جامع اللہ پاک ہیں اور ان کا مرجع اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں. تو تنزیح اور تقدیس جو ہے نا وہ سبحان میں پائی جاتی ہے, اور تشبیح اور تحمید جو ہے نا وہ تقدیس جو ہے وہ تحمید میں پائی جاتی ہے, حمد میں پائی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنیا میں زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عیب ہی لگاتے ہیں, اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانتے. وما قدر اللہ حق قدر ہی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو نہیں پہچانتے, اللہ کی شان کو نہیں پہچانتے, اللہ کی بڑائی کو نہیں پہچانتے, اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے. تو زیادہ لوگ اللہ کی شان میں بے ادبی گستاخی ہی کرتے ہیں. اس لیے سبحان اللہ دو مرتبہ ہے اور وبحمدہ ایک مرتبہ ہے, سبحان اللہ وبحمدہ. اور سبحانہ جو ہے نا یہ ایسا فعل ہے, ایسا مصدر ہے کہ جس کا فعل محذوف ہوتا ہے, اسبحو اس سے پہلے رہتا ہے اصل میں, اور اسی وجہ سے پھر اس کے مفعول کی طرف اس کی اضافت ہوتی ہے, اسبح اللہ ہے. تو سبحان اللہ, اللہ اس کو کہتے ہیں اضافت المصدر الى مفعولہ, مفعول کی طرف اس کی اضافت ہو گئی ہے. تو سبحان اللہ کا معنی تسبیح میں بیان کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی, یہ جب ہے جبکہ سبحان کو آپ اس میں مصدر مانیں. یہ تھوڑا سا گرامر والی بات ہے, وہ بھی سناتے ہوئے چلوں چونکہ ہماری بچیاں بھی بیٹھی ہوئی سن رہی ہیں پڑھنے والی. اور ایک ترکیب بڑی عجیب لکھی ہے اس کی, وہ یہ لکھی ہے کہ یہ مصدر نوعی ہے, مصدر اسمی نہیں ہے, اور اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ تخصیص کے لیے ہوتی ہے یا ایک خاص نوعیت کو بتانے کے لیے ہوتی ہے. خاص نوعیت کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح مثل تسبیح اللہ نفسہ, اسبح اللہ تبارک و تعالیٰ مثل تسبیح ہی نفسہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاکی جیسے بیان کی میں ویسے بیان کر رہا ہوں. تو ایسی صورت میں سبحان اللہ میں اللہ کی طرف جو اضافت ہے سبحان کی, وہ اضافت المصدر الى المفعول نہیں بلکہ اضافت المصدر الى الفاعل ہے. اللہ جیسے تسبیح بیان کرتے ہیں ویسے, چونکہ ہر تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اب جیسے معتزلہ تسبیح کر رہے ہیں وہ پسند تھوڑا ہی اللہ تعالیٰ. معتزلہ اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کرتے ہیں, معتزلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت کا انکار کرتے ہیں, معتزلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کا انکار کرتے ہیں, معتزلہ اللہ تبارک یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہی نہیں مانتے. وہ اللہ تعالیٰ کی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اللہ کا عیب بھی بیان کرتے رہتے ساتھ ساتھ, تو ویسی تسبیح اللہ کو تھوڑی پسندیدہ ہے. تو سبحان اللہ, جیسے اللہ پاک نے اپنی تسبیح بیان کی ویسے میں بیان کرتا ہوں, اور جیسے اللہ پاک نے اپنی حمد بیان فرمائی ویسے میں حمد بیان کرنا چاہتا ہوں, ویسے حمد کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اسی لیے سبحان اللہ و بحمدہ میں جو واو ہے یہ حال کا ہے, متلبسن بحمدہ. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر ذہن میں آ گئی, وقت نہیں ہے تھوڑا سا, لیکن اشارہ کر دوں میں آپ کو کہ اس میں کیا بات ہے. آخر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نام اعمال میں اتنے بھاری ہونے کا سیکرٹ کیا ہے, اس کی ترکیب کے بجائے وہ مضمون جو ہے وہ زیادہ آپ کو واضح کرے گا بات کو, حقیقت کو. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پورا دین جو ہے نا وہ سبحان اللہ اور الحمدللہ میں سمٹا ہوا ہے, پورا دین ہے اس میں. فرماتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نسبت میں دو ہی چیزیں ہیں, ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاک قرار دینا ہر عیب سے, جس کے جو ان کے لیے مناسب نہیں ہے, جو ان کی شایان شان نہیں ہے, جو ان کے لیے لائق نہیں ہے, اس سے اللہ پاک پاک ہیں. ہم جن چیزوں سے پاک ہوتے ان سے اللہ پاک ہونا نہیں ہے, اللہ کی پاکی الگ ہے. اب ہمارے پاس جسم ہونا ہمارے خواص میں سے ہے نہ, ہمارے کمالات میں سے تندرست آدمی ہو, اللہ تعالیٰ کے پاس جسم ہونا ہی عیب ہے, کیونکہ جسم کے اندر لمیٹیشن ہے, طول عرض لمبائی چوڑائی گہرائی, چاہے بڑے سے بڑی ہو چاہے چھوٹے سے چھوٹی ہو, تو اللہ تعالیٰ محدود نہیں ہو سکتے کسی چیز میں, تو اس وجہ سے جسم میں نہیں آ سکتے. تو جو کوئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اعتبار سے اللہ کے لائق نہیں ہے, اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری مخلوقات سے پاک ہیں. جب کوئی آدمی سبحان اللہ کہتا ہے کہ اللہ پاک ہیں, تو مخلوق میں ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاک قرار دیتا ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھایا کرتے تھے جیسے سورج ہے, اللہ سورج نہیں ہے, سورج اللہ ہے کیا؟ اللہ سورج نہیں ہے. جب سبحان اللہ آدمی کہہ رہا ہے اور سورج کی طرف اس کی نظر ہے مثال کے طور پر, تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ سورج نہیں ہے, اللہ چاند نہیں ہے, اللہ آسمان نہیں ہے, اللہ زمین نہیں ہے, اللہ دریا نہیں ہے, اللہ پہاڑ نہیں ہے, ہستی کی کوئی شکل نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی شکل نہیں ہے, ہستی کی کوئی شکل نہیں. یاد رکھ غلام, ان صورتوں کو جاننا اغیار ہے کمال, صورتیں ساری کی ساری غیر ہیں. تو ہر ہر صورت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ کرنا, جب ایک آدمی سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کا دائرہ قول, اس کی بات کا جو سرکل ہے, اصل پوری کائنات ہو جاتا ہے. نصف المیزان کا راز بھی یہی ہے کہ جتنی کہکشائیں ہیں, جتنے سولار سسٹم ہیں, جتنے آسمان و زمین ہیں, جتنا عرش و کرسی ہے, جتنی جنت و جہنم, اللہ نہیں ہوتے یہ. اسی وجہ سے مسلمان جو ہے نا وہ سوائے اللہ کے کسی کی پوجا نہیں کرتا, اور غیر جو ہے نا وہ ہر ایک کے سامنے جھکتا ہے, کیونکہ وہ ہر چیز میں اللہ کی قدرت ہے, بلکہ اللہ سمجھ کے اللہ کے سامنے اللہ قرار دیتا ہے اس کو, اور جتنے کنکر اتنے شنکر بنا دیتا ہے. بندر کے سامنے بھی جھک رہے ہیں, ہاتھی کے سامنے بھی پوجا ہو رہی ہے, جھاڑوں کی بھی پوجا ہو رہی ہے, پانی کی بھی پوجا ہو رہی ہے, بندر کی بھی پوجا ہو رہی ہے, برگد کی بھی پوجا ہو رہی ہے, سانپ کی بھی پوجا ہو رہی ہے, اور جناب دیوتاؤں کی پوجا ہو رہی ہے, مندروں کی پوجا ہو رہی ہے, بزرگوں کی پوجا ہو رہی ہے. یہ جتنے بت بنائے ہوئے ہیں نا, یہ پرانے زمانے کے بزرگ ہی ہوتے ہیں اصل میں. یہ گنیش جو ہے وہ گنیش اصل میں بزرگ کو کہتے ہیں. گنیش کے اصل میں نے ایک صاحب سے پوچھا گنیش کے لفظی معنی کیا ہے, کہیں گے گنیش کے لفظی معنی بزرگ کے ہیں, تو گنیش کی پوجا ہو رہی ہے. مطلب انہوں نے کوئی ہستی رہی ہوگی صاحب کمال اور صاحب کرامت کہ جنہوں نے ہاتھی کا منڈا لگا دیا تو لگ گیا وہ کسی آدمی کو, تو وہ بس اس کی تصویر بنا کے ان کو پوچھنے لگ گئے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں, جو شکل و صورت ہے اللہ پاک کو اس سے سبحان قرار دو. تو سبحان اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی کائنات ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ چھوٹا ہو بڑا ہو, علوی ہو سفلی ہو, چیونٹی سے لے کے جبرائیل تک, فرشتے ہوں ملائکہ, کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ اللہ ہے. تو سبحان اللہ, سبحان اللہ بولنے والے کا سرکل پوری کائنات ہے, اللہ کو پاک قرار دینا. لیکن ایک عجیب بات ہے کہ جیسے ہی سبحان اللہ بولتے ہیں ویسے ہی فوراً الحمدللہ آتا ہے. وہ یہ کہ سورج اللہ نہیں ہے مگر سورج میں جو بھی ہے وہ اللہ سے ہے, اس کی روشنی, اس کا حجم, اس کی جسامت, اس کی قوت, اس کی تپیش, اس کی گرمی, اس کی جو کچھ بھی ہے وہاں پہ, چونکہ سورج میں تو کچھ نہیں ہے نا, وہ تو خود ہی معدوم تھا, وہ خود ہی موجود نہیں تھا, اس کے پاس اپنا وجود بھی نہیں ہے, اس کا تو اپنا وجود بھی نہیں ہے. سورج اللہ نہیں, لیکن سورج میں جو کمال ہے کسی بھی نوعیت کا وہ اللہ کا ہے, اس لیے الحمدللہ. چاند اللہ نہیں, لیکن چاند میں جو کچھ ہے وہ اللہ سے ہے, اس لیے الحمدللہ. پانی میں, پانی اللہ نہیں ہے لیکن پانی میں جو کچھ ہے وہ اللہ سے ہے, اس لیے الحمدللہ. سبحان اللہ بولتے ہی الحمدللہ, یعنی اتنا بھی گیاپ نہیں ہے کہ الگ سے جملہ بولیں, اسی لیے یہاں پر سبحان اللہ کے ساتھ وہ بھی حمدی ہی ہے. یہ باج, یہ واو اور با جو ہے نا, یہ کیا کام کر رہے ہیں یہاں پر, اس کی پوری تحقیق ہے لکھی ہوئی گرامر کے اعتبار سے, میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں, دیر ہو جائے گی. تو یہ جو یہ دونوں ہیں وہ اسی کام کے لیے ہیں کہ گیپ نہیں ہے یہاں پر, جہاں جیسے سبحان اللہ بولیں گے ویسے الحمدللہ وہاں پہ اپلائی ہو جائے گا, کہ جو پوری کائنات کے اندر ہے اس میں اللہ سبحان ہے, اس کے ساتھ ساتھ کائنات کے ذرے ذرے میں جو بیوٹی, جو خوبصورتی, جو کمال, جو قوت, جو حکمت, جو علم, جو اس کی جناب انجینئری, اور جو اس کی خصوصیات, جو اس کے اثرات ہیں, وہ سب اللہ سے ہیں, اس لیے الحمدللہ. تعریف اللہ کی, اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں ہو سکتی. تو جو خوبی جہاں پر ہے اس میں کسی کی بھی تعریف نہیں ہوگی, وہاں پہ اللہ ہی کی ہوگی. اس لیے سبحان اللہ, سبحان اللہ نصف المیزان ہے کہ پوری کائنات کا سرکل آدمی نے تسبیح لین میں لے لیا, تنزیہ لین میں لیا, اور الحمدللہ تملؤہ بھر دے گا اس کو, اس لیے کہ اس نے تسبیح میں اور جناب والا گھیر لیا اس کو کمالات کے اعتبار سے, جامع الکمالات ہونے کے اعتبار سے. اس کو لفظ تسبیح سے تعبیر کرتے ہیں صوفیہ, اس وجہ سے میری زبان سے وہ لفظ نکل گیا. تو اس تنزیہ اور تسبیح دونوں کے ساتھ ہے یہ پورا نظام. تو یہ الحمدللہ کہنے سے پورے نظام پر وہ چیز صادق آ گئی, اس لیے ایک آدمی ان دونوں جملوں کے بولنے کے ساتھ جو ہے نا پوری کائنات کو گھیر لیتا ہے. اور جب پوری کائنات کو گھیر لیا بچا کچھ بھی نہیں, تو پڑھنے میں کیا بچے گا, اگلی بات سمجھ. تو جو میزان عمل ہے جہاں پر تولے جائیں گے اعمال وہ بھی بھر جائیں گے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ او قال تملؤ ما بین السماء والارض سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس لیے ان دونوں کلمات کا کثرت سے آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے. یہ تسبیح بھی ہے, یہ استغفار بھی ہے, اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, اور یہ زبان پر انتہائی آسان ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے. چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, جہاں اور دوسری تسبیحات پڑھنی ہیں, اور جہاں اور دوسرے کلمات پڑھنے ہیں, اور تیسرا کلمہ اس کے علاوہ جو ہے پہلا کلمہ, دوسرا کلمہ ہے, قرآن پاک کی تلاوت ہے, اور دوسری چیزیں ہیں, دعوت ہے, امر بالمعروف ہے, نہیں عن المنکر ہے, جو دوسرے اقوال آدمی اختیار کرے گا وہ تو کرے گا ہی کرے گا, لیکن ان دونوں کی خاص طور پر تاکید ہے. اس طریقے سے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے معتزلہ کا رد بھی کیا, وزن اعمال کی اہمیت بھی بتا دی, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہوا کہ ایک کام کی بات بھی دے دی کہ بھئی یہ دو کلمے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی بشارت بیان فرمائی ہے. اور امام بخاری کا اپنا ایک کمال ہے, ان کا کمال یہ ہے کہ کتاب ہمیشہ کام کے ختم پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد ہونا چاہیے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ ہے نا, کام کے ختم پر, چونکہ انہوں نے کتاب ختم کی تو حدیث سب سے آخر میں یہ لائے کہ میں اپنی طرف سے سبحان اللہ الحمدللہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, حدیث بولوں گا تو وہ خود ہی ہو جائے گا اس میں. یہ حسن ختام, کیونکہ بات کے ختم کو, عمل کے ختم کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد پر ہونا چاہیے. تو اب میں کہاں بولوں, میں تو جو ہے نا گنہگار ہوں, تو بہتر یہ ہے کہ اتباع للقرآن کر لیا جائے, اتباع للحدیث شریف کر لیا جائے. تو انہوں نے حدیث شریف کی اتباع میں بات شروع کی تھی نیت کے صحیح ہونے سے, اور بات ختم کی لے جا کے صرف وزن اعمال پر. اور حدیث شریف میں, قرآن پاک میں بھی, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات فرمائی گئی کہ جب کام ختم ہو گیا, اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك, سبح بحمد ربك ہے. تو امام بخاری چونکہ اپنی کتاب لکھ چکے ہیں تو ان کا جو کام ہے وہ سبح بحمد ربك ہے, اس لیے انہوں نے سوچا کہ بس اس حدیث شریف کو سنا کے اپنی کتاب کو ختم کر دوں. چنانچہ انہوں نے اسی پر اپنی کتاب کو ختم کیا, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی ہمارے پڑھنے پڑھانے کو نافع بنائے. آمین.